الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة. وقال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انتہائی اچھی رات عطا فرمائی. اس میں جن لوگوں کو اللہ پاک نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہے، الحمدللہ. یقیناً آپ بھی تکی ہوئی ہوں گی اس رات میں، کچھ کمانے کے لیے محنت کی ہوگی، اور گھر کے جو مرد حضرات تھے وہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. ان کو دو باتیں ہوئی، ایک تو پوری رات گزاری الحمدللہ، پھر اس کے بعد گھر والوں کو بھی لے آئے، تو یہ واقعتاً ایک مجاہدہ کی بات تھی. لیکن ایسے مجاہدات ہی سے تو آدمی آگے بڑھتا ہے. یہ مجاہدات دنیا میں آتے رہتے ہیں، تو جو لوگ ان کی اصل کو جانتے ہیں اور اس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ مجاہدات آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ مجاہدات آسان ہو جاتے ہیں. طریقہ کار کچھ یوں ہی ہے کہ نفس خوشی سے کسی عمل پر آمادہ نہیں ہوتا. یہ انسان، یہ جو نفس کی سرشت میں ہے، نفس طغیان میں ہے. وما ابر نفسی ان نفس امارۃ بالسوء الا من رحم ربی. صاف فرمایا اللہ جل شانہ نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے زبانی، کہ نفس جو ہوتا ہے، جو نفس امارہ، یہ تو برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے، پانی ڈھلوان کی طرف ہی بہتا ہے. چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، وہ ڈلوان کا راستہ بنائے گا. ہاں جی، جہاں پر بھی اس کو راستہ ملے گا تو ظاہر مطلب اس ذریعے سے وہ جائے گا. آپ جس وقت پانی چڑھاتے ہیں، اگر پائپ کے اندر کوئی لیکیج ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی اس سے رس کے آئے گا، اور چونکہ پریشر سے آ رہا ہوگا تو ابتدائی طور پر تو اس کا جو داری ہوتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے، لیکن بہت جلدی واپس ہو کے زمین کی طرف آتی ہے. یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. آپ نے زبردستی اس کو اوپر چڑھانا ہے. آپ اس کو خود بخود نہیں اوپر چڑھا سکتے، خود بخود اوپر نہیں چڑھے گا، اس کو زبردستی اوپر چڑھانا. پمپ بھی زبردستی ہے، آپ زبردستی کے ذریعے سے، اور بالٹی میں اگر آپ چڑھا رہی ہیں وہ بھی زبردستی ہے، وہ تو زمین کی طرف ہی آ رہی ہے، پانی تو زمین کی طرف ہی آ رہا ہے. بالٹی جو ہے نا، زور کس طرف ہوتا ہے؟ زمین کی طرف ہے، لیکن آپ نے زبردستی اس کو اوپر لے جانا ہے. ہاں جی، تو یہی اصل بات یہ کہ جو نیکی ہے، جو خیر ہے، وہ نفس کے خلاف کرنا ہوتا ہے، وہ نفس کے خلاف کرنا ہوتا ہے. نفس مطلب اس کے حق میں نہیں ہے. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں اپنے نفس کو سدھارنا پڑے گا، ہمیں اپنے نفس کو گویا کہ ماننے کے لیے تیار کرنا پڑے گا. اب یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر یہ صفت بھی رکھی ہے کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے، لیکن یہ صفت بھی رکھی ہے کہ اگر اس کے خلاف تم کام کرو تو یہ اپنی مرضی کمزور، اس کی اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی جو کیفیت ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے. مثلاً اگر 100 یونٹ کے مطابق یہ مخالفت کرتا ہے، آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اگلی دفعہ 100 یونٹ کی مخالفت نہیں کر سکے گا، پھر 99 کرے گا، اور پھر اس کا ٹینٹ میں دبایا، زبردستی اسے کام کرایا، تو اگلی دفعہ 98 کرے گا. پھر اگر آپ نے اس کی مخالفت کی تو اگلی دفعہ 97 کرے گا. اس طرح ہوتے ہوتے 0 پہ چلا جائے گا. یہاں سے ایک ہوئے کہ اس کی مخالفت ختم ہو گئی. جہاں اس کی مخالفت ختم ہوگی اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. جہاں اس کی مخالفت ختم ہوگی اس کو کیا کہتے؟ نفس مطمئنہ. اب اس کو جو کرو گے کہے گا، کرے گا. आखिर हमारे जो जानवर होता है, जो बगैर सुधा होता है, हम इसको उसके ऊपर वो जो है ना बोझ लादना चाहते हैं, वो हमें लात मारना चाहता है। हाँ जी, और हमारे हमारे हाथ नहीं आता, अड़ी करता है, बड़े मुश्किल होता है उनके साथ। लेकिन जो सुधाने वाले होते हैं, वो जब सुधा लेते हैं, वो जब सुधा हो जाता है, आराम से खड़ा होता है, आराम से खड़ा होता है। आप उसके ऊपर बोरी भी लाते हैं, आप उसके ऊपर और वजन भी डालते हैं, अब खुद भी सवार हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कहता। क्यों? वो भूल गया, बोला नहीं, मान गया, बोला नहीं, वो मान गया। तो बस यही वाली बात है कि मतलब जो नफ्स है, अगर आपने उसको सुधा लिया तो उसके बाद फिर वो मानना शुरू कर लेता है। यही इसको मुतमईन नफ्स कहते हैं। मुतमईन नफ्स की तारीफ अल्लाह पाक ने बड़े अजीब अल्फाज में फरमाई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इरजई इला रब्बिकी राधियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुतमईन नफ्स, लौट जा अपनी रब की तरफ इस हालत में कि तू उससे राजी है, वो तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बलागत है, इतनी बलागत है कि आदमी इस पे सोचते रह जाए। अब देखिए यहां पर क्या फरमाया, फतकुली क्या फरमाया कि इर्जी इला रब्बे की रादियतन मर्दिया, पहले रादियतन है फिर मर्दिया है, यानी पहले तुझे राजी होना पड़ेगा, फिर उसके बाद अल्लाह पाक राजी होंगे। तरीका कार्य पहले तुझे मानना पड़ेगा, फिर अल्लाह तेरी मानेगा। हाँ जी, पहले तुझे मानना पड़ेगा, फिर अल्लाह तेरी मानेगा। यही वाली बात है, मुश्किल बर्दाश्त करना पड़ेगा, आसानी आ जाएगी। मुश्किल बर्दाश्त करने पड़ेगा, आसानी आ जाएगी। आसानी को पहले तलाश करोगे, मुश्किल दफा नहीं होगा, मुश्किल मुश्किल ही रहेगा। एक तालिब इलम जाता है किसी इंस्टीट्यूट में, दाखिला लेता है, इब्तिदा में उसको पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है। हमारे जो है वो जो स्कूल होते हैं, छोटे बच्चों के जो स्कूल होते हैं, तो वो यूरोप वगैरह में तो ज़ाहिर है वो तमाम चीज़ों की एनालिसिस पूरी करते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं मतलब दाखिल करते हैं, तो माँ को कहते हैं कि तुम्हें एक हफ़्ता उसके साथ आना पड़ेगा, इसके साथ बैठना पड़ेगा। हाँ जी, तो वो एक हफ़्ते के लिए वो माँ आती है, उसके साथ बैठा करती है। हाँ जी, फिर इसके बाद उसको कहते हैं अब तुम चुप जाओ उनसे, लेकिन करीब बैठो। इसका मतलब है कि अगर उसने बर्दाश्त भी नहीं किया तो तुम करीब हो इसको, मतलब ज़ाहिर है कि मनवा लो, हाँ, वरना फिर यह है कि चली जाओ। तो इस तरह होते होते उनको मतलब दरमियान में फ़र्क डाल डाल कर उनको फिर घर भेज देते हैं, और साथ वो बच्चा आदी हो जाता है, वो मानने के लिए तैयार हो जाता है, ज़ाहिर उसकी तरबियत हो गई। तो इसी तरीके से मतलब यह है कि ये जो बात है कि हम लोगों को पहले मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो फिर आसानी आएगी। हाँ जी, और अगर आसानी की ख्वाहिशमंद है हम, और बगैर इसके जो है ना मतलब ये कि हम मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर मुश्किल मुश्किल ही रहेगा। ये जो है ना, मैं आपको एक बहुत आसान बात बता दूं, ये शुगर के बीमार जो होते हैं, शुगर के बीमार होते हैं, इनको डॉक्टर कहते हैं कि आपने मीठा नहीं खाना। अब दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिन पे अकल का गलबा होता है, एक जिन पे नफ्स का गलबा होता है। जिन पे अकल का गलबा होता है वो मान लेते हैं कि अब मेरे लिए शुगर मुनासिब नहीं है, मेरे लिए चीनी मुनासिब नहीं है, वो चीनी नहीं पीते, चीनी इसमें नहीं डालते। अब चीनी नहीं डालते, उसके लिए एक हफ्ता या दो हफ्ते के दिन बड़े मुश्किल होते हैं, दो हफ्ते के बाद वो उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। सुभान अल्लाह, डॉक्टरों से पूछो, डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं, टेस्ट डेवलप हो जाता है। ये जो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ये क्या चीज है, मुश्किलें हम पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। हाँ जी, मतलब पहले मुश्किल बर्दाश्त कर लिया तो फिर वो आसान हो गया, वो आसान हो गया। तो ये जो मुश्किल है ये मजबूरी होती है, इस मुश्किल को पहले बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर वो आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो टेस्ट डेवलप हो गया, सुभान अल्लाह, आप बहुत आराम के साथ, वो अब कोई वो दूसरी गोली वोली डालते हैं ना, वो जो गोली वोली डालते हैं वो हमेशा अपने आप को गोली पे डिपेंडेंट रखता है, और जो अपने टेस्ट डेवलप कर लेते हैं वो गोली से बेनियाज हो जाता है, फिर उसको गोली की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहां वो चाहे वो पी लेते, बस ठीक है जी, कोई मसला नहीं होती। उसके चाय दूसरों से मुख्तलिफ होती है। और ये भी मैं आपको बताऊं, आप अपने टेस्ट बड्स को जिस तरीके से भी आदि करवा दे, अल्लाह पाक ने आपको सलाहियत दी है। तो इसी तरीके से अगर आप अल्लाह पाक से राजी हैं मौजूदा हालात में, तो अल्लाह पाक आपसे राजी है आपके अमाल में। समझ में आएगी ना बात, अल्लाह ताला आपसे राजी है आपके अमाल में। अल्लाह पाक का कायदा है, सुन्नत आदिया है, कि अपना हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं, اپنا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں. جس نے مال اللہ کے لیے خرچ کیا اللہ نے اس کا مال بڑھا دیا, جس نے عزت اس کے لیے قربان کر دی اللہ نے اس کی عزت بڑھا دی, اور جس نے جان اللہ کے راستے میں قربان کی اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. بس پتہ چل گیا کہ ہم لوگ پہلا اسٹیپ اٹھائیں گے اللہ کی مرضی کے مطابق, پھر اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے ہماری مرضی کے مطابق. ہاں جی, اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں گے, اس دنیا میں اللہ پاک جو کرے گا ہماری مرضی کے مطابق ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مطلب انتظام ہے, اور اس دور اس آخرت کی ریفلیکشن یہاں پر اس دنیا میں بھی آ جاتی ہے, اور وہ ریفلیکشن یہ ہے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے بھی دنیا جنت نظیر بنا دیتے ہیں, ہاں اس کو بھی یہاں پر اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں, اور اس کو بھی اللہ جل شانہ یہاں پر اپنی کیفیت رضا نصیب فرما دیتے ہیں. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ شریعت پر آنا چاہتے ہیں, ہم لوگ اپنی نفس کی بغاوت سے بچنا چاہتے ہیں, تو نفس کی بغاوت کو توڑنے کے لیے نفس کے خلاف کرنا پڑے گا, یہ لازم ہے. اچھا, اب اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام پہلے سے کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام پہلے سے کر لیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنے بھی سائنسدان ہیں, میں خود بھی سائنسدان ہوں لہٰذا میں کر سکتا ہوں یہ بات, جتنے بھی سائنسدان ہیں ان کو ہنٹ ملتا ہے نیچر سے. اس کو کیا ملتا ہے؟ ہنٹ ملتا ہے نیچر سے, نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. پرندے ہوا میں اڑتے تھے, سائنسدان نے سوچا تو جہاز بنا لیا. اگر پرندے ہوا میں اڑتے نظر نہ آتے تو کیا سائنسدان جہاز بنا سکتے تھے؟ ہاں جی, اور دریا میں اندر جو تیرنے والی جو جانور مچھلی وغیرہ ان کو دیکھ کر سب میرین بنا دیا. ہاں جی, اس طریقے سے جو بھی چیزیں نیچر میں دیکھتے ہیں سائنسدان اس کا اپنے ضرورت کے مطابق کوئی نہ کوئی شکل بنا لیتے ہیں. یہ سوچ و فکر بھی اللہ نے دی ہے, یہ سوچ و فکر بھی اللہ نے دی ہے, اور اللہ ہی کے دی ہوئے نظام سے وہ اثر لیتے ہیں. تو جب یہ والی بات ہے تو اللہ پاک نے جو انتظام کیا اصلاح کا, اس سے کیا ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اصلاح کا نظام دیا ہے تو اس میں ہمیں پروٹوٹائپ تو مل گیا نا, ہمیں پتہ تو چل گیا کہ اس قسم طریقوں سے بھی اصلاح ہو جاتی ہے. تو کیا ہے؟ روزہ, سبحان اللہ, نماز, زکوٰۃ, حج, ہاں جی, یہ سارے عبادات جو ہیں اس میں مجاہدہ ہے, اس میں مجاہدہ ہے. جو وہ مجاہدہ نہیں کر سکتے وہ عبادات نہیں کر سکتے. اللہ پاک فرماتے ان الصلاۃ لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. بے شک یہ نماز بھاری عمل ہے لوگوں کے لیے, بھاری عمل ہے, مشکل عمل ہے, مگر ان کے لیے مشکل نہیں ہے جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ملنا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ہاں جی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی جو مشکل ہے وہ مجاہدہ ہے. یہ مجاہدہ ہمیں دیا گیا ہے, اس مجاہدے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی کی باتوں سے, منکرات سے روکنے والی ہے. اور اللہ کی یاد تو بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد تو بڑی چیز ہے. اس کا مطلب یہ, اور پھر فرمایا اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہی مشاہدہ بھی ہے, نماز کے اندر ہی مجاہدہ بھی ہے, نماز کے اندر مشاہدہ بھی ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین, اور نماز کے اندر مجاہدہ بھی. ان الصلاۃ لکبیرۃ, ٹھیک ہے نا. تو اب نماز کے اندر اللہ پاک نے چیزیں رکھی تو ہیں. اگر کسی کا نماز ہی یا مجاہدہ صحیح ہو گیا اور نماز کے مجاہدے سے ان کے وہ تمام چیزیں درست ہو گئی تو پھر ان کو کسی اور چیز کے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ مقصود تو دین پر آنا ہے, مقصود تو کچھ خاص طریقے نہیں ہے, دین پر آنا ہے نا. تو اگر اس کا مسئلہ حل ہو گیا نماز کے ذریعے سے, لیکن کون بتائے گا کہ مسئلہ حل ہو گیا؟ कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मसला हल होने का मतलब क्या है? इन सलात तनहा अनिल फाशा वल मुनकर, ये नमाज की खासियत बता दी कि नमाज ने ये करना है। अगर जो नमाज ये नहीं करता वो नमाज सही मानों में नहीं है। भाई एक आपके पास एक वेट लिफ्टर आ गया, उसके बारे में बताए 2 टन वजन उठा सकता है, उसके ऊपर लिखा है, किताब भी साथ भेजो, 2 टन वजन उठा सकता है। आपने उसको कर लिया, 20 किलो पे पंक्चर हो गया, नहीं चढ़ा सका। आपने उसको कहा भाई ये तो नहीं कर रहा, इसको वापस कर लो, ये वेट लिफ्टर तो काम नहीं कर, तो 20 किलो पर ही बैठ गया, ये कैसे आपने कहा 2 टन वजन उठा सकता है? आप लेंगे उसको? आप उसको नहीं लेंगे। तो इसी तरीके से इन सलात अल कबीरतन, नमाज के अंदर मुजाहिदा है और नमाज के अंदर मुशाहिदा है, लेकिन नमाज की एक खासियत है और वो खासियत यह है कि मुनकरात को रोकने वाली हो, बेहाई की बातों से रोकने वाले हो। अब आपने मस्जिद में नमाज पढ़ ली या घरों में खवातीन ने नमाज पढ़ ली, उसके बाद आराम के साथ टेलीविजन के सामने बैठ गया या बैठ गई, या मोबाइल के साथ इधर उधर गलत चीज़ों में मुबतला हो गई, क्या नमाज ने उस पर असर किया? मुनकरात से नहीं बची, बेहयाई से नहीं बची। इसका मतलब नमाज वो नमाज नहीं है। जिस नमाज का मुतालिबा अल्लाह का है वो नमाज ये नहीं है। किस चीज में फर्क है? कोई मसला है कहीं पर, या जिक्र में फर्क है, या मुजाहिदे में फर्क है, या तेरा ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं बना। आप नमाज के अंदर हैं लेकिन नमाज के अंदर नहीं है, आप नमाज के अंदर हैं लेकिन नमाज के अंदर नहीं है। ना मुजाहिदा इसके वो है कि आप कोमा भी सही नहीं करते, सजदा भी सही नहीं करते, आप रुकू भी सही नहीं करते, आप कुरान भी इसमें सही नहीं पढ़ते। क्यों? इन तमाम चीजों के नफ्स के खिलाफ करना पड़ता है। वरना मुझे जस्टिफिकेशन दो कि जो लोग कौमा सही नहीं करते, जलसा सही नहीं करते, उसके कितने मिनट बचते हैं? कितने मिनट बचते हैं? कुछ भी नहीं बचता, 1 मिनट भी उनके पूरी नमाज में नहीं बचता। फिर क्यों इस तरह नहीं करते? कौमा क्यों सही नहीं करते? जलसा क्यों सही नहीं करते? कोई गड़बड़ तो है ना? थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अद्दुआ मुख्खुल इबादा अद्दुआ वल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ असल इबादत है। ये बार बार हमने उलमाए किराम से सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा गौर कर लें। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम बदगुमानी करो, थोड़ा सा किसी कोने में मस्जिद में खड़े हो जाओ और देखो लोग दुआ कैसे करते हैं, और ख्वातीन जरा थोड़ा सा एक दूसरे को देखे कि दुआ कैसे करती हैं, पता चल जाए कि दुआ कैसे होनी चाहिए और कैसे हो रही है। दुआ के बारे में फरमाते हैं कि इसका असल चीज जो है वो क्या है, इसमें तवज्जुहुल्लाह है। दुआ के अंदर असल क्या है? तवज्जुहुल्लाह है, बाकी चीजें इसके अदाब है। हाथ उठाना इसका अदब है, कुछ अल्फाज इसके आदाब हैं, कुछ मांगने के तरीके हैं, ये इसके आदाब है, लेकिन तवज्जो इल्लाह इसका असल है। अगर तवज्जो इल्लाह दुआ में नहीं और बाकी सारी चीज़ें मौजूद है तो उसके अंदर जान नहीं है, वैसे नक्शा है, जान इसमें नहीं है। तो आप ज़रा गौर से देखें कि लोग जो दुआ करते हैं, यकीन जानिए कि दुआ दुआ के साथ मजाक होती है, दुआ दुआ के साथ मजाक होती है। अब मैं आप लोगों को तो नहीं दिखा सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मर्दों को पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह बना, ये दुआ है भाई। दुआ में मेरी नजर अल्लाह पर नहीं, बाकी तमाम चीजों पर है, बाकी तमाम चीजों पर है, अल्लाह पर नजर नहीं है। हमारे दिल अल्लाह के साथ मुतमईन नहीं है, नतीजन दुआ के अंदर उसका इजहार नहीं हो रहा। इस तरह हमारा दिल मतलब जो है ना अल्लाह के साथ मुतमईन नहीं, लिहाजा नमाज में इसका इजहार नहीं हो रहा। तो जब ये वाली बात है तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। इस तरह टूटी पूटी नमाज के साथ तुम इनके बरकात तो नहीं हासिल कर सकते ना, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नमाज को बनाने के लिए अपने नफ्स को सुधारोगे कि तुम्हारा नफ्स इस लेवल पे आ जाए कि नमाज तो सही पढ़ ले। इस तरीके से अपने रोजे को दुरुस्त करने के लिए, रोजे के अंदर तो सुभान अल्लाह नूर बहुत है, اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے رمضان شریف کے، جیسے تم سے پچھلوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا نتیجہ تقوی ہے اور تقوی کا نتیجہ ولایت ہے. لہذا جو بھی روزہ صحیح رکھے گا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، ولیہ بن جائے گی. یہ بات تو طے ہے. لیکن روزہ روزہ ہو، روزے کی صفات اس کے اندر ہو. روزے کی صفات کیا ہے؟ تین چیزوں کا تو فرمایا کہ یہ تو فرض عین ہے. تین چیزوں کا فرمایا ہے، یہ تو فرض عین ہے. کھانا پینا اور مباشرت، ان تین چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک منع ہونا، یہ روزے کا ڈیفینیشن ہے. روزہ اسی کو کہتے ہیں. لیکن یہ روزے کا سٹرکچر ہے. کیا ہے؟ روزے کا سٹرکچر ہے. روزے کے اندر جان کیا ہے وہ بتاتا ہوں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں جو عقل مند تھا اشارہ دو کم اصل تلوڑ. عقل مند کے لیے اشارہ کافی تو کم اصل کے لیے بھی ڈانگ ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ بات اشارہ کافی ہوتا ہے. مجھے میں جو آپ بتاؤ، اللہ جل شانہ نے تین ایسی چیزوں کو روک دیا جو شرعاً جائز تھیں. تین ایسی چیزوں کو روک دیا رمضان شریف میں جو شرعاً جائز تھی، تو جو ناجائز تھی وہ جائز ہو گئی. وہ تو بدرجہ اولا ناجائز ہو گئی. بدرجہ اولا جھوٹ بولنا ناجائز ہے. مسجد میں بولنا زیادہ ناجائز ہے. خانہ کعبہ میں بولنا اس سے زیادہ ناجائز ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس طریقے سے رمضان شریف میں اس کو کرنا اور بھی زیادہ غلط کام ہو جائے گا. اب اگر میں کہہ دوں کہ نہیں، میں نے ان تین چیزوں کو سے اپنے آپ کو روکا، لیکن باقی تمام پابندیوں کو میں نے برداشت نہیں کیا، بلکہ میں ان تین چیزوں سے رکنے کے لیے ان کو بطور جس کو رکھتا ہوں، یعنی شغل میلے کے طور پہ رکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے یہ آسان ہو جائے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دو خواتین کو روزہ لگ گیا، دو خواتین کو روزہ لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں برتن بھیج دیا کہ اس میں قے کرو. ان نے قے کیا تو اس میں گوشت کے قطلے برآمد ہوئے. اب حیران ہے وہ خواتین کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، گوشت کے قطلے کیسے آ گئے؟ لوگ بھی حیران ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اللہ کی جائز کی ہوئی چیزوں کو تو چھوڑ دیا تھا، اور جو اللہ کی ناجائز چیز تھی اس سے منع نہیں ہوئے. انہوں نے غیبت کیا ہوا تھا، اور غیبت چونکہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، لہذا گوشت کی صورت میں آ گیا. تو اس کا مطلب یاد رکھو، روزہ اس کو لگتا ہے جو روزے کے تمام تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. جتنے بھی ان کے تقاضوں سے دور ہو اتنا ہی روزہ لگے گا. میں آپ کو اپنے واقعہ بتاتا ہوں، امریکہ کی بات ہے. امریکہ میں گیا تھا، جس صاحب کے ساتھ میں ٹھہرا ہوا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تو گزر گیا تھا، البتہ شوال کے روزے چل رہے تھے. شوال کے روزے چل رہے تھے. ہمارے ایک ساتھی نے روزہ رکھا تھا. یہاں ان دنوں پاکستان میں 16 ساڑھے 16 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا. امریکہ میں اس وقت اس علاقے میں 20 ساڑھے 20 گھنٹے کا روزہ تھا. جیسے آج کل کے دور میں روزے آ رہے ہیں نا، تقریباً وہی حالات تھی، بس اس سے کچھ تھوڑا سا فرق تھا. ہاں جی، تو 20 ساڑھے 20 گھنٹے کا روزہ تھا ادھر. اب 20 ساڑھے 20 گھنٹے کا روزہ رکھا تھا اس آدمی نے. فجر مغرب کی اذان ہو گئی، اس نے نماز پڑھی، اس کو یاد ہی نہیں کہ میں روزہ تھا. مغرب کی اذان ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر ایک نو مسلم بھائی تھے، اس کو کچھ مسائل سکھا رہے تھے. ہاں جی، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد خیال، اوہ میرا تو روزہ تھا. اٹھے، پانی پی لیا، روزہ افطار کر لیا. مجھے بتاؤ کہ 21 گھنٹے کا روزہ انسان کو بھول سکتا ہے؟ اس 21 گھنٹے کا روزہ کوئی بھول نہیں سکتا. یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ پاک نے اس کو اندر سے کچھ کھلایا پلایا تھا. ہاں جی، جس کی وجہ سے اس کو یہ چیز محسوس اتنی نہیں ہوئی. تو ایک یہ روزہ ہے، اور ایک وہ روزہ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہو اور کہتے ہیں روزہ بڑا سخت ہے. جی، پتھروں کو کوٹنے والے روزے رکھتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے روزے نہیں رکھتے. انا للہ و انا راجعون. ایک کیپٹن بحری جہاز کا کیپٹن تھا، انگریز مسلمان ہوا تھا. اس نے اپنے مسلمان ہونے کی جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی کہ میرا ایک جہاز انلوڈ ہو رہا تھا، مسلمانوں کا ملک تھا، اس میں قدیر عمر کا آدمی بھی تھا جو مزدور تھا، پسینے سے شرابور تھا. مجھے پتہ رمضان کا مہینہ ہے، ان کے روزے ہیں، مجھے ان پہ بڑا ترس آیا. جب سامان انلوڈ ہو گیا اس کو میں نے اپنے وہ کیبن میں بلا لیا، کیبن کا دروازہ بند کر دیا اور فریج سے بہت زبردست شربت اٹھا کے اس کو پیش کیا، جی حضرت آپ لے. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہمارا روزہ ہے؟ اس نے کہا وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن یہ آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، میں نے چٹک نہیں لگا دی ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، یہ میں نے چٹک نہیں لگا دی ہے. تو کوئی عرب ملک ہوگا تو اس نے کہا فعین اللہ فعین اللہ، پھر اللہ کدھر ہے، پھر اللہ کدھر ہے؟ یعنی میں اگر ادھر یہ شربت پی لوں تو پھر اللہ کدھر ہے؟ ہاں جی. تو وہ کہتے ہیں مجھے ہینٹ مل گیا، مجھے جس کو کہتے ہیں میں مجھے یعنی وہ جس کو کہتے ہیں میں ہل گیا کہ اوف یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ پاک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو میں نے پھر اس وقت اسلام کی اسٹڈی شروع کی اور ہوتے ہوتے میں اس پہ کنونس ہو گیا، پھر میں مسلمان ہو گیا. اب دیکھو یہ چیز ہے. تو روزہ ایسے چیز ہے جو ماشاء اللہ اگر کوئی صحیح معنوں میں رکھتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اندرونی روحانیت، روحانیت کے ذریعے سے اس کی ماشاء اللہ وہ ضرورتیں پوری کی جاتی ہے، وہ جسمانیت والی کیفیت کو کم کر دیا جاتا ہے. لیکن روزہ اس طریقے سے رکھے گا تو پھر ہوگا نا، روزہ اس طرح رکھے گا. تو جو لوگ روزے کے تمام چیزوں کو پورا کرتے ہیں وہ اللہ پاک کے نظام کے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی مان کے چلتے ہیں، لہٰذا ان کا روزہ ان کو تقویٰ کا ماشاء اللہ تحفہ دیتا ہے، ان کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ ولایت ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نفس کے جال کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے جو ہمیں عمل بتایا ہے وہ کیا بتایا؟ روزہ ہے. یہ وہ نفس کی وہ خواہشات ہیں جو ان کنٹرول خواہشات ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ پاک نے روزہ رکھا ہے. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جس نے نفس کو قابو کیا. قابو کا لفظ ہے، قابو کس کو کہتے ہیں؟ کنٹرول کیا. جو خواہشات ہیں مثلا دیکھو پانی بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے اس کے آگے بند باندھو، تو بند باندھا تو کیا کیا آپ نے؟ اس کو کنٹرول کر لیا. اب یہ جو آپ نے کنٹرول کیا تو یہ پانی جو آپ کے کنٹرول میں آ گیا آپ اس کو پائپ کے ذریعے سے چینلائز کر کے ٹربائن سے گزار کر بجلی پیدا کر لی، آپ نے بجلی پیدا کر لی، ویسے پانی گزر جاتا، سمندر میں پہنچ جاتا، آپ کے کسی کام کا نہ ہوتا. لیکن اب آپ نے اس پانی کو کنٹرول کر لیا، اس کو بجلی کو پیدا کرنے کے لیے آپ نے استعمال کر لیا، آپ نے نہری ضرورتوں کے لیے اپاشی کے لیے اس کو استعمال کیا اور بہت سارے کاموں کے لیے آپ نے استعمال کر لیا. کیوں؟ پانی کنٹرول میں آ گیا. تو اگر نفس کنٹرول میں نہ ہو تو یہ تمام صلاحیتیں آپ کی ضائع ہو جائیں گی جو اس نفس کے اندر موجود ہیں، جو اس نفس کے اندر موجود ہے تمام صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر تو تمام صلاحیتیں آپ کے کام آئیں گی، وہ تمام صلاحیتیں آپ کی کام آئے گی. بس یہی کام کا بندہ اگر بننا ہے تو اس کے لیے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. میں آپ کو صاف صاف بات بتاؤں، نفس کے کنٹرول کیے بغیر دنیا بھی نہیں ملتی، نفس کے کنٹرول کیے بغیر دنیا بھی نہیں ملتی. دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں اس کے حصے کا نفس کنٹرول کرنا پڑتا ہے. مجھے بتاؤ دکاندار کیا اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا؟ فوجی اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا؟ استاذ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا؟ ہاں جی. اس طریقے سے کوئی بھی شخص جو بھی کام کر رہا ہو اس کے حساب سے اس کو نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تبھی اس کا نتیجہ بہتر نکلتا ہے. ورنہ اگر وہ نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی دکاندار ہو، کپڑے کا کاروبار ہو، اور کوئی شخص آئے اسے کہتے جی فلاں تان دکھاؤ، اب وہ تان نیچے اتار کے دکھاتے ہیں تو کہتے نہیں نہیں یہ نہیں، یہ دوسرا تان نکالو، پھر تیسرا، پھر دس دس بارہ تان نکال، کہتے جی بس وہ مجھے پسند نہیں آیا. اب اگر اس نے نفس کو کنٹرول کیا ہوگا تو بڑی خوشی سے آئندہ کا سوچ کر کہ پھر کبھی آئے گا تو اس کے خوشی سے کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی، بس آپ کی جگہ جب بھی آپ تشریف لائیں. دل میں آرے چل رہے ہوتے ہیں، غصہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا ساتھ تک بھٹو کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، لیکن ظاہر پہ کیا کرتا ہے، کہتے ہیں جی بجی بس یہ آپ کی چیز ہے جی، جب بھی آپ تشریف لائیں جی ہم تو آپ کے خادم ہیں، آپ کی مرضی کا چیز لائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ کو ابھی پسند نہیں آئے پھر بعد میں پسند آ جائے گا. اب سامنے جو ہے نا ایک مجھے ہمارے جماعت میں ہم چل رہے تھے تو ہمارے ایک یہ ڈائریکٹر تھے ایک اس کے جو ہے نا غالباً اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر تھے اسٹاک ایکسچینج کے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا شعبہ کیسے ہے، آپ کا شعبہ کیسے ہے؟ تو مجھے اس نے بڑا عجیب جواب دیا، مجھے کہا میرا شعبہ کیسا ہے، میرا شعبہ ایسا ہے کہ میں رو بھی رہا ہوں نا اندر تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. میں اگر زخمی ہوں پھر بھی اس حالت میں مجھے مسکرانا چاہیے، تب میرا کام چلے گا، ورنہ کام نہیں چلے گا. کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے. ہے مشکل ہے نہیں، بہت مشکل کام ہے. باقی بالکل یہی بات ہے، نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے بھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی فقرہ فرمایا، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا، اس پر نہیں رکے، فرمایا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور آخرت کے لیے کام کیا. دنیا کے لیے جس نے کام کیا تو دنیا کے درجے کا عقل مند ہے نا، اصل عقل مند تو نہیں نا. آئنسٹائن اتنا عقل مند تھا کہ اس نے نام کما لیا، اس سے زیادہ کیا ملا اس کو، زندگی تو اس نے گزار دی لیکن نام کے علاوہ اس کو کیا ملا؟ کھانا تو اتنا ہی کھاتا تھا نا جتنے باقی لوگ کھاتے ہیں، کپڑا بھی اتنا ہی پہنا جتنے باقی لوگ پہنتے تھے، ساری چیزیں تو اس نے ہی کی لیکن اس کے علاوہ ایک نام کمایا، اتنا بڑا عقل مند تھا. لیکن ایک شخص ہے جس نے اپنے آپ کو گم کر دیا، نام کچھ بھی نہیں کمایا لیکن اللہ والا بن گیا، اللہ کا بن گیا. اللہ نے کہا یہ میرا ہے، عبادی، فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ نے اس کو اپنا کہا، سبحان اللہ، اس نے نام کچھ نہیں کمایا لیکن سب کچھ کمایا، سب کچھ کمایا. وہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، ایک بادشاہ کو جوش آ گیا، بادشاہوں کے بڑے بڑے عجیب عجیب جوش ہوا کرتے ہیں، جوش آئے، اس نے کہا بھائی جو جس کے ہاتھ چیز لگے اس کے اوپر ہاتھ رکھو اس کی ہے، جس چیز پر بھی کوئی ہاتھ رکھے گا اس کی ہے. اب جتنے وزیر سفیر سارے موجود تھے، کسی کا صوفہ ہاتھ لگا، کسی کا فانوس ہاتھ لگا، کسی کا پردہ ہاتھ لگا، کسی کا کیا. ایک باندی بادشاہ کو پنکھا جل رہی تھی، اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا تو اس نے کہا پگلی کیا کر رہی ہو، اس وقت چھوڑو اس کو، کچھ پاؤ، کچھ لے لو، لوگ لے رہے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ہاتھ کسی جگہ رکھا ہوا ہے. بادشاہ سلامت، میں نے ہاتھ کسی جگہ رکھا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا تو بڑی ہوشیار ہے، کیونکہ تو وجہ بادشاہ جس کا ہے تو ساری چیزیں اس کی ہیں. بس یہی بات ہے، اللہ والے ایسے ہی ہوشیار ہوا کرتے ہیں، اللہ والے ایسے ہی ہوشیار ہوا کرتے ہیں. وہ ان چیزوں کے نہیں بنتے، وہ اللہ کے بنتے ہیں، چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ ان کا کر دیتے ہیں، بس یہی بات ہے. تو ساری بات اس میں ہے کہ جو صحیح معنوں میں ہوشیار ہے وہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نفس کو قابو کیا اور اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بے وقوف ہے جس نے نفس کو آزاد چھوڑا، کرنے دیا جو کرتا رہا، اور پھر بغیر توبہ کے اللہ سے مغفرت کی امید کرتا رہا. پوری تھیوری اس میں آ گئی. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. پاک کس چیز سے کر لیا؟ رذائل سے پاک کر دیا، جو اس کے رذائل ہیں، جو اس کے نخرے ہیں، جو اس کی جو ہے نا وہ کیا ہے بغاوتیں ہیں، اس سے پاک کر دیا. نظر، آہا، اللہ با فرمائے، نظر اگر پاک نہ ہو تو کیا کیا مصیبتیں ڈالتی ہیں، اگر کان پاک نہ ہو تو کیا کیا مصیبتیں بناتی ہیں اپنے لیے. میں دیکھتا ہوں یہ کبھی کبھی روڈ پہ میں جاتا ہوں پیدل، तो पास ही कोई गाड़ी गुजरती है, उसमें कोई ड्रम म्यूजिक लगा होता है जिससे पूरी जमीन हिलती है, और इस तरह यानी मतलब ड्रम म्यूजिक होता है। तो मैं अपने साथियों को कहता हूँ, इस आदमी के दिल में जर्रा भर भी इत्मीनान नहीं है, जो ये ड्रम म्यूजिक बता रहा बजा रहा है, इसके अंदर जर्रा भर भी इत्मीनान नहीं है। ये अपने आप को इत्मीनान देने के लिए इन जराए को इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसी चीज है कि जिसका चस्का लग जाए तो फिर वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हाँ जी, ये जितने भी ये एक्ट्रेस और एक्ट्रेस वगैरह या जो इस किस्म के जो सेलिब्रिटीज हैं, ये आखिर में अक्सर खुदकुशी कर लेते हैं, अक्सर खुदकुशी कर लेते हैं। ड्रग्स तो तकरीबन सारे लेते हैं, क्या वजह है? उनके पास शोहरत भी होता है, उनके पास माल भी होता है, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन नहीं होता इत्मीनान नहीं होता। माइकल जैक्सन किस हालत में मर गए, यानी उसकी आंखें खुली थी, ड्रग्स इतना इस्तेमाल किया कि वो उसकी आंखें नहीं बंद होती थी, हाँ वो खुली आंखों से सोता था और अपने आप को कहता कि आई एम द लोनलीएस्ट पर्सन, मैं सबसे ज्यादा तनहा आदमी हूं, हालांकि उसके कितने फैंस थे। उसकी वजह है कि उसकी अकल ने उसको ये बता दिया था कि ये मेरे नहीं फैंस, ये अपने मजों के फैंस हैं, मेरे साथ तो इनकी कोई मोहब्बत नहीं है, मेरे साथ तो इनकी कोई मोहब्बत नहीं, जब मेरी जरूरत पड़ेगी आगे पीछे हो जाएंगे, मेरे साथ कोई नहीं है, अगर है तो मुझे एक टूल बनाया हुआ है, एक गुड़िया बनाया हुआ है। हाँ जी, एक मतलब वो चीज, मतलब मैं एक पपेट बन गया हूं, मैं खाम खा एक गुड़िया बन गया हूं जिससे लोग महजूज होते हैं, लोगों को मजा आता है, मैं तो इस्तेमाल हो रहा हूं। समझ में आ गई ना बात? अगर किसी पे ये बात खुल जाए, मुझे बताओ उसको सुकून इत्मीनान हो सकता है? एक बहुत बड़े सिंगर है, उसकी मेरे साथ मुलाकात हुई, उस सिंगर ने मुझे खुद कहा, शब्बीर साहब आप हक पर हैं, शब्बीर साहब आप हक पर हैं, मैंने शोहरत भी देख लिया, मैंने दुनिया भी देख ली, मैंने पैसा भी देख लिया, सारे कुछ होने के बावजूद मेरे पास वो नहीं है जो आप लोग के पास, आप हक पर हैं। ये मुझे उसने कहा, और मैं कहते मैं इंशाल्लाह आऊंगा, आप ही की तरफ आऊंगा। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ पनस हुआ हूँ कुछ चीज़ों में, अल्लाह मुझे उससे निकाले, तो मैं जो है ना वो उसकी तरफ आऊँगा। तो इसका मतलब मेरा ये है कि ये लोग वो लोग बिल्कुल बबांगे दोल ये कहते हैं कि भाई इन चीज़ों में सुकून नहीं है, इन चीज़ों में इत्मीनान नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नफ्स को कंट्रोल करना सारी बात है, नफ्स को कंट्रोल, और नफ्स को कंट्रोल करने में रोज़े को बहुत बड़ा दखल है। अगर आप रोजे सही मानों में रख ले तो आप अपनी नफ्स की मेहनत को बहुत आसान कर देंगी, आप अपनी नफ्स की मेहनत को बहुत आसान कर लेंगी, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। और वो हिम्मत क्या है कि बस रोजों को सही तरीके से रखो। सही तरीके से रखने का क्या तरीका बताता हूं? नंबर एक, मसाइल इस किसी को, रोजा किस चीज से मकरू होता है, रोजा किस चीज से फासिद होता है, रोजा किस चीज से मतलब जा रहा है, मतलब कब शुरू होता है, कब बंद होता है, इसमें क्या क्या करना होता है, ये मसाइल आप लोगों ने माशाल्लाह अभी सुने होंगे। तो रोजे के मसाइल को अच्छी तरह जान लो, अगर फिर भी आपके याद न रहे तो हमारे वेबसाइट के ऊपर सारे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इबादात में चले जाए, इबादात में रोजा पे चले जाए, रोजा पे क्लिक करके इंशाल्लाह सारे मसाइल आपके सामने आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई इस वेबसाइट को डेवलप करने की, अल्लाह का शुक्र है, जिससे मामला बहुत आसान हो गया है। जब पहले हम किताबें देते थे लोगों को, जब उम्रे पे जाते थे, हज पे जाते थे, अब उनको अपने वेबसाइट को बताते कि हमारे वेबसाइट के ऊपर इबादात में जाओ, वहाँ पर हज पे जाओ, हज और उम्रा, और वहाँ से उसको पढ़ लो जो कुछ पढ़ना है, अगर डाउनलोड करना चाहिए डाउनलोड कर लो। हाँ जी, तो काफ़ी आसान हो गया। तो अब भी अगर आपको जो सुना है यहाँ पर अगर समझा नहीं है तो मेहरबानी करके हमारे वेबसाइट पर चले जाए, उसका नाम है tazkiya.org, tazkiya.org। इस पे जाके आप जो है ना मतलब पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, और अरबी में भी है, पश्तो में भी है। तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद वो आपको बताएंगे कि मैं किस जोन में चला जाऊं, फिका में जाऊं, तसव्वुफ में जाऊं, या अकायद में जाऊं। ये हमारा जो वेबसाइट है असल में हदीसी जिब्रील पर मबनी है। हदीस जिब्रील में तीन सवाल किए गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ईमान क्या है जिससे अकायद वजूद में आए, इस्लाम क्या है जिससे अमाल वजूद में आए, एहसान क्या है जिससे माशाल्लाह उसकी जान यानी कैफियत वो वजूद में आ गई। تو اب یہ جو بات تصوف جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ ماشاءاللہ عبادات کہ اس میں چلے جائیں، اور عبادات میں پھر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکات روزے پہ چلے جائیں، اور پھر ماشاءاللہ آپ اپنے مقصد کی بات تک پہنچ جائیں گے. تو وتھ فیو کلکس یو کین ریچ یور ڈیسٹینیشن، بہت آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ روزوں کے مسائل سیکھو، اس کے بعد پھر یہ دیکھو کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھو، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھو. اور یاد رکھو کہ جیسے مسجد خیر المکان ہے، جیسے مسجد خیر المکان ہے، اس طرح روزہ خیر الایام ہے. تو جیسے خیر المکان میں جھوٹ بولنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے، غیبت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، دھوکہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اسی طریقے روزے میں بھی یہ چیزیں زیادہ سخت ہو جاتی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں یہ والی بات ہے. تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو ہم لوگوں کو روزے میں احتیاط کرنا چاہیے، کم از کم ایسے کام نہیں کرنا جو شریعت میں منع ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن کے ساتھ، موبائل کے ساتھ اپنے روزوں کو مشغول کرتے ہیں، مشغول کرتے ہیں، مشغول ہی کہتے ہیں وہ، مشغول کرتے ہیں. تو اب مشغول کرنے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن میں پہلے دیکھوں کہ کام جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے. اب میں فقہی ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بڑا لمبا داستان ہوتا ہے، پھر لوگوں کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں، مطلب ظاہر تجربات یا جو سب کے مطلب ان کے آبزرویشنز ہوتی ہیں یا یہ ترجیحات ہوتی ہیں، تو اس میں پھر مسئلہ الجھتا جاتا ہے. میں آسان بات کرتا ہوں، سب لوگوں کو پتہ ہے غیر محرم کو دیکھنا ناجائز ہے. اب عورت کے لیے غیر محرم مرد ہوتا ہے، اور مرد کے لیے غیر محرم عورت ہوتی ہے، یہی بات ہے نا. سامنے سے اگر غیر محرم کو دیکھنا ناجائز ہے تو کیا آئینے میں دیکھنا جائز ہے؟ آئینہ بھی دیکھنا ناجائز ہے. اب ٹیلی ویژن کو اس معنی میں نہ لو کہ تصویر حلال ہے حرام ہے تو فقہی ڈسکشن ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ٹیلی ویژن کو محض آئینہ سمجھو، اور جیسے آئینے میں غیر محرم نظر آ جائے تو آنکھیں نیچی کرنا ضروری ہے. تو ٹیلی ویژن میں بھی اگر غیر محرم نظر آ جائے تو آنکھیں نیچے کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ہوئے تو اگر کوئی نہیں کرتا پھر جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام میں مبتلا ہوتا ہے، ہے نا یہ بات؟ اب مجھے بتاؤ کہ کیا ٹیلی ویژن ایسا کوئی ہے جس میں صرف عورتیں ہوں؟ ایسے ٹیلی ویژن ہے پروگرام کوئی جس میں صرف مرد ہوں؟ اکثر لوگ بڑے معصومیت سے کہتے ہیں ہم تو صرف تصویر، ہم تو صرف خبرنامہ سنتے ہیں، ہم تو ٹیلی ویژن میں صرف خبرنامہ. تو خبرنامے میں بھی ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی بیٹھا ہوا ہے عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھنے والوں میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، عورتوں کے لیے مرد کا دیکھنا ناجائز اور مرد کے لیے عورتوں کا دیکھنا ناجائز. اب سب گناہگار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اور اگر گناہگار ہو رہے اور اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھ رہے تو پھر تو گناہ اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ پھر رمضان شریف میں کرے، یہ تو اور بھی ہو جائے گا. ہاں جی، اب اگر ہم اس طرح روزے رکھنے لگے تو وہ روزے اس طرح ہوں گے جیسے کہ فرمایا گیا کہ فاقہ. بعض لوگ کا روزہ صرف فاقہ ہوتا ہے، بعض لوگ کا روزہ صرف فاقہ ہوتا ہے. تو اگر یہ والی بات ہے تو اب مجھے بتاؤ اپنے ساتھ کتنی ناانصافی کرتے ہیں. میں خدا کے لیے کم از کم رمضان شریف میں تو خیال رکھو ایک بات. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں. رمضان شریف میں ہمارے اس کام کو آسان کرنے کے لیے کچھ اسپیشل میجرز ہیں جو اللہ لیتا ہے. نمبر ایک، شیطان کو قید کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے. اب شیطان آپ کے اعمال کو خراب نہیں کر سکتا، اب صرف نفسی رہ گیا. بھئی دو دشمن آپ کے، ایک دشمن کو قید کر لیا جائے، صرف ایک آپ کے لیے رہ جائے تو پھر کیا مشکل ہو گیا؟ آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. اب اس جو ہمارا جو دشمن ہے نا، اس کو پھر اچھی طرح مرمت کرنی چاہیے کیونکہ اکیلے ہو گیا نا، اکیلے ہو گیا. وہ آرمی والے کیا کرتے ہیں، وہ اگر سپلائی لائن کسی اب دشمن کی کاٹ دے نا تو پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں جن کی سپلائی ان کاٹ دی؟ ان کے اکرام کرتے ہیں. بس یہی آپ نے پھر اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے. اب اکیلے ہو گیا تو اکیلے کرنے کے لیے پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ نفس کی مخالفت کرنی ہے, اور مخالفت آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوگی دو وجوہات سے, شیطان کی گود قید ہونے کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے, ماحول بھی اچھا بن گیا. مزید تقویت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا بھی انتظام ہے, مزید تقویت حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی انتظام ہے, اور وہ انتظام ہے تراویح کا. تراویح کا انتظام ہے. تراویح کیا ہے؟ روحانیت کا اجرا ہے. تراویح کیا ہے؟ یہ روحانیت کا اجرا ہے. ورنہ مجھے بتاؤ, اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ سارا دن تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ابھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا, تیرا تو دل بہت چاہے گا کہ میں لیٹ جاؤں. پہلے تو 9 رکعتیں پڑھتے تھے, وہ 29 پڑھنے پڑیں گے. مشقت تو نفس کے اوپر بہت آ گیا, تو یہ تو ہو گیا نفس کا علاج. اور ساتھ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے. ومن اعرض عن ذکری, قرآن پاک میں ہے نا, تو قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے. اور ذکر سے دل کا علاج ہوتا ہے, ذکر سے دل کا علاج ہوتا ہے. اب آپ نماز میں الصلاۃ معراج المومنین, اس میں آپ کے اضافہ کر دیا تھا کہ آپ کے معراج مزید بڑھ جائے, اور اس میں پھر سبحان اللہ آپ ذکر بھی سنتے ہیں اور سنتی ہیں, ماشاء اللہ. قرآن اللہ کا کلام, اس کو اگر غور سے کوئی سنے تو یہ تو ڈائریکٹ لائن ہے, ڈائریکٹ لائن ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ کو ماشاءاللہ جو روحانی معراج حاصل ہوتا ہے, اس روحانی معراج کی وجہ سے یوں کہہ سکتے ایک قصبی جذب حاصل ہو جاتا ہے. نقشبندی سلسلے کی بات کر رہا ہوں, وہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھتے ہوں گے. ہاں جی, قصبی جذب حاصل ہو جاتا ہے. اس قصبی جذب کی وجہ سے نفس کا کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے, نفس کا کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ تراویح میں جان لگائیں, سبحان اللہ, جان لگائے. تراویح جتنے زبردست طریقے سے پڑھیں گی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے روزے اتنے زیادہ آسان ہوتے جائیں گے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے, عجیب شخص تھے, مفلوج تھے, مفلوج تھے, لیکن مفلوج ہونے کے باوجود 5 ختم قرآن رمضان شریف میں ان کی تراویح میں ہوتے تھے. 5 ختم قرآن, پہلے عشرے میں 1, دوسرے عشرے میں 2, تیسرے عشرے میں 3, نہیں دوسرے عشرے میں بھی 1 تو 2 جاتے ہیں, اور پھر تیسرے عشرے میں 3 ہوتی ہے, تو 5 ختم قرآن ہوتے تھے. 5 ختم قرآن حضرت. ان دنوں چونکہ راتیں لمبی تھی, سردیوں کے دن تھے, راتیں لمبی تھی, تو اس وقت 6 راتوں میں 1 ہوتا تھا آخری عشرے میں, پھر 27ویں کو 1 رات میں ہوتا تھا, اور پھر آخری 28-29 کو 2 راتوں میں ہوتا تھا, اور 30ویں رات اگر مل جائے تو پھر بونس ہوتا, سبحان اللہ. پھر لوگ اپنی مرضی کے قرآن پاک سنتے اور یہ وہ, ماشاء اللہ, اس طرح مزہ ہوتا. یہ حضرت کا معمول تھا. تو اب دیکھ لیں ذرا غور فرمائیں, حضرت کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. 28ویں ہیں, یونیورسٹی پشاور میں 28ویں ہیں, لوگوں نے آدھا قرآن سن لیا ہے لیکن چھٹیاں ہو گئیں, لہذا گھر جانا چاہتے ہیں. آدھا قرآن سن کے حضرت تشریف فرما ہے, آ رہے ہیں حضرت کے پاس, حضرت اجازت دے ہم کل جا رہے ہیں, چھٹیاں ہو گئی. حضرت نے ایسے معصومیت سے پوچھا, وہ آدھا قرآن کا کیا کرو گے جو رہ گیا ہے؟ حالانکہ حضرت کے ساتھ 4 قرآن ختم کر چکے ہیں, 4 قرآن ختم کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑی معصومیت سے حضرت نے پوچھا کہ وہ آدھے قرآن کا کیا کرو گے جو آدھا رہ گیا ہے؟ اب وہ لوگ خاموش, کیا کہیں؟ کہ بھائی یہ حافظ وغیرہ کی ذرا تھوڑا سا منت سماجت کر لو, کوئی تیار ہو گیا تو نفلوں میں سن لینا, پورا کر لو قرآن کو. ماشاءاللہ وہاں کے حافظ بھی بڑے پیارے حافظ ہیں, تیار ہو گئے جی, تیار ہو گیا حافظ آج. اور نفلوں میں آدھا قرآن سننے کے بعد, اور کل جا رہے ہیں, لوگ تیار ہو گئے, 8-10 افراد تھے. مزہ تب آیا جب ہم نے دیکھا حضرت بھی ساتھ شامل ہو گئے, حضرت بھی ساتھ شامل ہو گئے. حیرت کی بات تھی, حضرت نے تو آدھا قرآن بعد میں سننا تھا نا, آخری رات میں تو سنا تھا، لیکن حضرت بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ والی بات تھی، یہ محبت ہے قرآن کی، یہ ان کو قرآن میں مزہ آتا ہے، قرآن میں ان کو مزہ آتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاؤ، قرآن کے ساتھ اپنی محبت پیدا کرو. خواتین کی بات ہے، اگر وہ مسجد میں جا رہے، چونکہ مسائل ہوتے ہیں آج کل، اجازت اگر نہیں ہے تو گھروں میں وہ جو ہے نا جو حافظہ ہے وہ تو حفظ سے پڑھ سکتی ہیں، پڑھ لے حفظ کے ساتھ. لیکن جو حافظات نہیں ہے تو جن کو جتنا قرآن آتا ہے وہ قرآن اس میں پڑھ لے، مزے کے ساتھ پڑھ لے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے. بہت سارے خواتین کو تو شاید علم بھی نہیں ہے یا وہ جانتی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بھی تراویح ایسے سنت موقع ہے جس طریقے سے مردوں کے اوپر ہے. یہ تو بہت شاید میرے خیال میں بڑی دیندار خواتین جو ہوتی ہیں تو انہیں کو پتہ ہوتا ہے، ورنہ عموماً سمجھتے کہ ہمارے اوپر تراویح سنت نہیں ہے، وہ مردوں کے اوپر ہے کیونکہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، ہم تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، لہٰذا فارغ البال. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تکبیرات تشریق بھی اسی طرح واجب ہیں عورتوں پر جس طرح مردوں پر ہے، اسی طریقے سے تراویح کی نماز یہ بھی عورتوں کے اوپر ایسے ہی سنت مقدہ ہے جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مقدہ ہے. ہاں البتہ چونکہ مرد مسجد میں جاتے ہیں تو ان کو جماعت کے ساتھ ہے، اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جماعت کی پابندی لازم نہیں ہے. اور یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے کیونکہ عورتوں کے ساتھ مسائل ہیں، نزاکتیں ہیں، فردے کی باتیں ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا. اور جس چیز کا اللہ مکلف نہ بنے زبردستی اپنے آپ کو مکلف نہ بنائے، جن کو اللہ مکلف نہ بنائے تو زبردستی اپنے آپ کو مکلف نہ بنائے. بھائی جب اللہ پاک نے ایک چیز کو نہیں رکھا تمہارے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ حکمتیں ہیں نا، کچھ حکمتیں ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا ہوں، تھوڑا سا ذرا سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں بھی مسجد نبوی جاتی تھی عورتیں، آپ سلم کے دور میں بھی جاتے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کے احساس ہو گیا کہ یہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روحانیت اتنی زیادہ تھی کہ مسائل نہیں ہوتے تھے. بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو صحیح باتیں ٹائم ہی نہیں ملا نا، وہ تو مسلسل ٹسل میں رہے، وہ تو مسلسل ٹسل میں رہے. عمر رضی اللہ عنہ کی بات تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی کی تعریف بھی کی گئی تھی، اور ساتھ یہ ہے کہ ان کو ٹائم بھی ملا تو انہوں نے بڑے دور دور کی باتیں سوجی اور انہوں نے اس کے لیے انتظامات کیے. یہ 20 رکعت تراویح کا انتظام بھی اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے کروایا. تو انہوں نے عورتوں کی پابندی لگائی کہ مسجد میں نہیں جائیں گے. اب جو عورتیں تھیں وہ بھی برابر کی خواتین تھیں، صحابیات تھیں نا، ٹھیک ہے ہمارے لیے عمر رضی اللہ عنہ کا اونچا مقام ہے اور دوسرے صحابہ کا، لیکن وہ تو برابر کے لوگ تھے، تو لہٰذا ان کے تو شک، مطلب اس کا جو ہے نا ان کو شک حق تھا کہ مطلب اس قسم کی بات کرے. وہ خواتین چلی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کے کہ آپ کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہمیں اجازت تھی، آپ کے والد صاحب کے وقت میں ہمیں اجازت تھی، عمر نے ہمارے اوپر کیوں پابندی لگائی، ہم کیوں مسجد نہیں جا سکتی. اب عورت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں ہے، عورت ہے، ان کا جواب سنو. وہ عورت دینے کے لحاظ سے جواب دے رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور میرے والد کے وقت میں اگر یہ کچھ ہوتا جیسے آج کل ہے تو وہ بھی پابندی لگا دیتے. اب مجھے بتا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ پھر اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد. مجھے بتا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خیر القرون میں تھا یا نہیں تھا؟ خیر قرون میں تھا نا. اس کے باوجود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ جو آج کل ہو رہا ہے تو اگر ایسا ہوتا تو وہ پابندی لگا لیتے، تو آج کل کا دور پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بن گیا، ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کا دور بن گیا، کیا آزادی ہو گئی. اور یہ بات بھی بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین، تمہارے اوپر میرے سنت کا اتباع لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کے سنت کا اتباع لازم ہے، ہمیں اس کا مکلف بنایا ہوا ہے. کچھ کام اللہ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، کچھ کام خلفائے راشدین سے لیا، کچھ کام عام صحابہ سے لیا، اس لیے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چلو جس پر میرے صحابہ چلے ہیں، اپنے ساتھ ان کو شریک رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان جو مطلب طریقہ کار ہے یعنی فقہ کی تدوین کی، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور فقہ جو ہوتا ہے یہ حالات پر مبنی ہوتا ہے. ایک چیز ایک وقت میں حلال ہوتی ہے، دوسرے وقت میں حرام ہو جاتی ہے. ایک چیز ایک وقت میں حلال ہوتی ہے، ایک چیز وقت ایک وقت میں حرام ہوتی ہے، دوسرے وقت میں حلال ہو جاتی ہے. شراب سرکہ بن جائے تو جائز ہو گیا، شراب سرکہ بن، اور فروٹ شراب بن گیا تو ناجائز ہو گیا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو ظاہر مطلب ہے کہ تم قلب ماہیت جب ہو جائے تو معاملہ چینج ہو گیا. تو جب یہ والی باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت موجودہ اسٹیٹ میں حلال ہے حرام ہے، یا ٹھیک ہے یا غلط ہے، بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، اس حکم کو دیکھنا چاہیے. یہی فقاہت ہے، یہی فقاہت ہے. ہاں جی، اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو کہتے وَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو پھر ظاہر ہے پھر یہی کریں. حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میں کیا کروں، خود جانتے نہیں وہ جو جانتے ان کی مانتے نہیں، خود جانتے نہیں وہ جو جانتے ان کی مانتے نہیں. تو آج کل یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ خود جانتے نہیں اور جو جانتے ان کی مانتے نہیں. لہٰذا ہم لوگوں کو یا تو جاننا چاہیے یا جاننے والوں کی ماننی چاہیے، ان دو باتوں میں سے کوئی ایک تو کرنا چاہیے نا، ورنہ پھر تو نقصان ہی نقصان ہے. اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرما دے، رمضان شریف کے جملہ برکات عطا فرمائے. رمضان شریف کے سے ہمیں انتہائی زیادہ حصہ عطا فرما دے، رمضان شریف کے سحریوں میں، رمضان شریف کی افطاریوں میں بہت کچھ ملتا ہے. افطاری کے وقت لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس وقت ذرا کھانے کو تھوڑا سا سائڈ پر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ پاک سے مانگنا چاہیے. کھانا آپ ہی نے کھانا ہے، کسی اور نے نہیں کھانا. میرے خیال میں گرمی کسی اور کسی ایک دوسرے کے پلیٹ پہ تو کوئی جھپٹتا نہیں ہے نا، کہ جھپٹتا ہے بس ٹھیک ہے، کسی کے سامنے جو پلیٹ رکھا ہے انشاءاللہ اسی میں سے کھائے گا، کوئی اور نہیں کھائے گا. اس کی طرف دیکھو ہی نا، اس وقت اللہ کی طرف دیکھو. ہاں جی، بس جو دعا کا وقت ہے 5-10 منٹ، وہ عورتیں بھی ذرا کام پہلے جلدی مکمل کر دے، 5-10 منٹ پہلے مکمل کر لے، اور پھر خود بھی بیٹھ جائیں اور کچھ اللہ پاک سے مانگیں. یہ صرف باغ دوڑ کر کے جو ہوتا ہے نا، وہ سارا وقت آپ کا اس میں لگ جاتا ہے. یہ اکثر ہی لوگ افطاری کراتے ہیں، افطاری جو کراتے ہیں نا ان کی نماز بھی رہ جاتی ہے. یہ جو لوگ افطاری کراتے ہیں ان کی نماز بھی رہ جاتی ہے. خدا کے بندے، تو نے افطاری سے کیا کمایا جب تمہاری نماز رہ گئی، یہ جماعت رہ گئی یا جو بھی ہے، کیا کمایا؟ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ اتنے تکلفات میں نہیں جانا چاہیے کہ انسان کے اصل چیز ہی گم ہو جائے. وہ ایک دفعہ میں مسواک تلاش کر رہا تھا، مل نہیں رہا تھا، تو جماعت کا وقت جا رہا تھا، تو مجھے ساتھی نے کہا کیوں بھائی کیا ہوئے؟ میں نے کہا مسواک نہیں. کہتے بھائی مسواک کس لیے؟ اجر بڑھانے کے لیے. تو وہ چیز ہی ختم ہو جائے تو پھر. میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، میں چل پڑا. مقصد میرا یہ ہے کہ بھائی جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. یہ چند باتیں ہیں جو ہوئی ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے. البتہ یہ والی بات میں ضرور کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ پاک صحیح بات ہمارے دلوں پہ القا فرما دے. اللہ پاک کے ساتھ جو علوم کے خزانے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبی. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. يا الله ما دلك أندر جو جائز حاجات ان کو پورا فرما، وہ جو ناجائز حاجات ان سے ما دل کو فارغ فرما. ہم مستجاب الدعوات بنا، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سوچ توکل سب کی دعاؤں قبول فرما. یا اللہ تمام شیطانی حربوں سے ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ شیطان جب یا اللہ گرفتار ہو جائے گا تو اپنے نفسوں کی بہترین تربیت کرنے کا جو سامان بن جائے، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. رمضان شریف کے جملہ برکات ہمیں عطا فرما. یا اللہ علم شعبان کی بھی برکات عطا فرما، اور رمضان تک بھی ہمیں پہنچا دے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ میں مستجاب الدعوات بنا. یا اللہ العالمین ہمیں ہر خیر پر جمع فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ العالمین، یا اللہ العالمین رمضان شریف کے یا اللہ ایک ایک کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بہار ہے نیکیوں کا یا اللہ العالمین اس میں بھی ہماری بھی زیادہ سے زیادہ حصہ فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک. سبحان ربک رب العزت.